الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے نامکمل گفتگو رہی. میرا خیال یہ تھا کہ اس جمعہ کی گزارشات میں کسی حد تک بات کو مکمل کیا جائے گا، لیکن چونکہ نیا اسلامی سال محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کو آئندہ کسی موقع پر چھوڑتے ہوئے آج محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی. آپ سب حضرات کو نیا اسلامی سال 1445 ہجری مبارک ہو. آج 2 محرم الحرام ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے. دنیا میں دنوں، مہینوں اور سالوں کا صحیح وقت معلوم کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات رائج ہے جسے عربی میں تقویم، انگریزی میں کیلنڈر اور ہندی میں جنتری کہتے ہیں. اس تقویم کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے: سورج، چاند اور ستارے. چنانچہ بنیادی تاریخی جو نظام ہیں وہ بھی 3 ہیں. پہلا ہے شمسی، دوسرا ہے قمری اور تیسرا ہے نجومی، یعنی ستاروں والا. شمسی سورج والا، قمری چاند والا اور نجومی ستاروں والا. شمسی تاریخی نظام جس میں سورج کے ذریعے حساب لگایا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلا عیسوی کہلاتا ہے، جسے انگریزی یا میلادی سن بھی کہا جاتا ہے. اس کا آغاز جنوری سے اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے. یہ دراصل قدیم رومی سن تقویم ہے، جس میں اکثر مہینوں کے نام رومی دیویوں اور دیوتاؤں کے ناموں سے لیے گئے. آج ہم جسے شمسی کیلنڈر یا سن عیسوی کہتے ہیں، یہ گریگوری کیلنڈر بھی کہلاتا ہے. اس میں بار بار ترامیم ہوتی رہی. آخری بار 1582 میں ترمیم ہوئی اور ایک عیسائی راہب ڈینس ایگزیگوس نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف منسوب کر دیا. تب سے یہ مسیحی کیلنڈر کہلانے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا تقرر نہیں کیا ہے. شمسی نظام تاریخ کی دوسری قسم بکرمی ہے. بکرمی سن زیادہ تر ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ قدیم سن تقویم ہے. 100 سال قبل مسیح میں اس کا آغاز ہوا راجہ بکرماجیت کے جشن تخت نشینی سے یہ سن شروع ہوا ہے. اس کا آغاز چیت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام پھاگن پر ہوتا ہے. جبکہ تیسری قسم فصلی ہے، موسمی ہے، جسے موسمی فصلوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بھی آپ کو پتہ ہے، ہمارے ہاں دیہات کے لوگ اسے آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. بیساکھ ہے، جیٹ ہے، ہاڑ ہے، سامن بھادوں، اسو کتے، مگر، پو، ماگ، پھاگن اور چیت. جو دوسرا نجومی ہے، نجومی جنتری میں جو 12 مہینے ہیں ان کا آغاز حمل سے ہوتا ہے اور اختتام حوت پر ہوتا ہے. حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی اور حوت قسمت کا حال بتانے کے دعوے دار لوگ جو نجومی ہیں وہ جنتری کے سال کے مہینوں کو پیش نظر رکھ کر حساب لگاتے ہیں. تیسرا جو سن تقویم ہے وہ قمری ہے. قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے. اس سال کے مہینے بھی 12 ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قمری نظام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ قمری سال کے مہینوں، خصوصاً حرمت والے 4 مہینوں کا تعین اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی کر دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی گئی ہے. ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی صحیح حساب اور عدد مکمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے مقرر کر دیا. مسلمانوں کے ہاں بعض عبادات کا تعلق شمسی نظام سے ہے، جبکہ زیادہ تر عبادات قمری نظام سے متعلق ہے۔ ہم پانچوں نمازیں شمسی نظام یعنی سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے مطابق، اور طلوع صبح صادق اور غروب شفق کے تحت پڑھتے ہیں۔ ان میں تین اوقات نمازوں کے لیے ممنوع ہیں اور دو اوقات نماز پڑھنے کے لیے مکروہ ہیں۔ ممنوع یعنی جن میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، وہ ہے عین طلوع آفتاب، عین زوال آفتاب، زوال سورج کے ڈھلنے کو کہتے ہیں، رات کو زوال نہیں ہوتا، دن میں سورج کے ڈھلنے کو زوال کہتے ہیں، اور عین غروب آفتاب۔ ان تین اوقات میں کسی طرح کی سجدے والی نماز پڑھنا منع ہے، یہ ممنوع اوقات، اور دو اوقات مکروہ ہیں یعنی ناپسندیدہ۔ پہلا وقت طلوع صبح صادق سے لے کے سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ تک کا جو وقت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں اور دو فرض، یہی چار رکعتیں پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھے۔ اسی طرح دوسرا مکروہ وقت عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے، لا صلاۃ بعد العصر، فرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، اور ان اوقات میں اگر نماز جنازہ آ جائے یعنی میت آ جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ممنوع اوقات میں تو ہر کام سجدے والا منع ہے، جبکہ رمضان المبارک کی ابتدا اور انتہا، اسی طرح سے اعتکاف اور لیلۃ القدر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق اور زکوٰۃ کا سال اور حج کا کی ادائیگی اور دیگر کئی امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احکام کا علم قمری تاریخوں اور حساب سے ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے چاند سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو یعنی فرض روزوں کا، اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو یعنی روزوں کا مہینہ مکمل ہوگا۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج سے روشنی پھیلائی، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا روشنی پھیلانے والا، وقدرہ منازلہ، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سالوں کا تقرر کرنے میں اور مہینوں کا اور دنوں کا تقرر کرنے میں اور حساب لگانے میں آسانی ہو۔ چنانچہ چاند کی 28 منزلیں مقرر کر دیں، آخر میں ایک یا دو دن چاند چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یسألونک عن الأہلة، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتائیے کہ یہ جو چاند کا نظام ہے، یہ لوگوں کی عبادات کے اوقات اور حج کا موسم تعین کرنے کے لیے ہے۔ قمری نظام کے تحت سن تقویم یعنی تاریخ معلوم کرنے کے لیے اپنی تاریخ کے آغاز کا سال اور مہینے کا تعین مسلمانوں کے ہاں سن ہجری کے نام سے کب ہوا اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ سن ہجری کی ابتدا خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و التسلیمات کے حکم سے آپ کی حیات طیبہ میں ہی ہو چکی تھی. البتہ سرکاری ڈاک میں اس کا باضابطہ اندراج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لازمی قرار دیا گیا. دوسری رائے جو زیادہ مشہور رائے ہے اور جسے حضرت میمون ابن مہران نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اقرار نامہ پیش ہوا جس کے اوپر شعبان کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، جو گزر گیا ہے یا جو موجودہ ہے یا جو آنے والا ہے؟ چونکہ تعین اس میں نہیں تھا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئیں. ایک صاحب نے کہا کہ رومن امپائر کے ہاں جو کیلنڈر رائج ہے اس کی تقلید کی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت قدیم ہے اور غیروں کا ہے. ذوالقرنین سے انہوں نے کہا شروع کریں، فرمایا نہیں، ہمیں یہ معلوم، یہ قبول نہیں ہے. ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ پرشین امپائر کے ہاں جو طریقہ استعمال ہوتا ہے فارسیوں میں وہ اختیار کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں ہر حکمران اس تاریخ کو بدلتا رہتا ہے، لہذا ہم غیروں کی تقلید کیوں کریں؟ بالآخر متفقہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے آغاز کیا گیا. ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا دور فاروقی میں اس وقت ہوئی جب آپ کی خلافت کے 250 سال گزر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ محرم کی 16 تاریخ سے آغاز کر دیا جائے. چنانچہ محرم کی 16 تاریخ سے سن ہجری کا آغاز ہوا. اور علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سن تقویم کی ابتدا کے لیے 4 امور صحابہ کرام کے پیش نظر تھے. پہلا یہ کہ آپ کی ولادت با سعادت سے اس کا آغاز کیا جائے، دوسرا یہ کہ آپ کی بعثت کے اعلان سے یعنی اعلان نبوت سے اس کا آغاز کیا جائے، تیسرا یہ کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے، اور چوتھے یہ کہ رحلت نبوی سے آغاز کیا جائے. چونکہ ولادت با سعادت اور بعثت کی تاریخوں میں کسی حد تک رائے ایک نہیں بن رہی تھی، اور تاریخ وفات مسلمانوں کا غم تازہ کرتی رہتی، اس لیے ہجرت سے اس کا آغاز کیا گیا. ہجرت اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے دست مبارک پر بیعت عقبہ ثانیہ ذوالحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، جو دراصل ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ہجرت کا ارادہ بحکم ربانی فرما لیا تھا، اس لیے مناسب خیال کیا گیا کہ محرم الحرام سے ہی اسلامی تقویم کی ابتدا کی جائے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہجرت مسلمانوں کی عزت کا ذریعہ بنے، اسلام کے اور مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنے، اور اسلامی ریاست کے قیام کا ذریعہ بنے، اور اسلام کے عملی طور پر اجتماعی نفاذ کا ذریعہ بنے، اور اشاعت اسلام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. ہجرت بہت بڑا ٹرن ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل بدلا. چند سو افراد جو 125,000 کے قریب پہنچے ہیں وہ ہجرت کے بعد پہنچے. اس لیے میں آپ سے سب سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے سن ہجری کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں ان مہینوں کے نام یا ان کی تاریخ کم از کم یاد رہتی ہے؟ امت کے علماء کی یہ رائے ہے کہ قمری اور ہجری ماہ و سال کو یاد رکھنا اور باقی رکھنا فرض کفایہ ہے اور دینی اور ملی حمیت کا تقاضا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اردو کو جو بر صغیر میں مسلمانوں کی ترجمان ہے اور اسلامی لٹریچر کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو رومن انگریزی میں لکھ کر آہستہ آہستہ اپنی نسلوں کو اس سے دور کر رہے ہیں. اس پر ہمیں توجہ دینی ہے. اردو برقرار رہے گی تو وہ سارا لٹریچر جو لائبریریوں میں موجود ہے اس سے ہمارا تعلق برقرار رہے گا. خیر، بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن میں اسے چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے محرم الحرام میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان یا بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا گزشتہ پورے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموہ وسومو قبلہ یومن او بعدہ یومن ولا تشبہ بالیہود. دیکھو، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یعنی 9 کو ملا لو، یا اس سے ایک دن بعد یعنی 11 کی تاریخ کو ملا لو، تاکہ تمہارا روزہ بھی یہود کے مشابہ نہ ہو. یہود 10 تاریخ کو روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ ان کے خیال میں فرعون کی غلامی سے انہیں آزادی حاصل ہوئی 10 محرم الحرام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہماری عبادت کا
کی مشابہت بھی کسی غیر قوم کے ساتھ ہو، عبادت کی مشابہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہود اپنے گھروں کو اندر سے صاف رکھتے ہیں، باہر گرد و پیش کو صاف نہیں رکھتے، تم نے گھروں کو اندر سے بھی صاف رکھنا ہے. اور باہر ان کا جو گرد و پیش ہے، گلی ہے، ساتھ کے پلاٹ ہیں، ان کو بھی صاف رکھنا ہے تاکہ تمہاری مشابہت صفائی میں بھی یہود کے ساتھ نہ ہو. اللہ اکبر. کجا یہ کہ ان کا پورا کلچر اور ان کی تہذیب اور تمدن اسے ہم اختیار کر لیں. یہ نفلی روزہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانو یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ مسلمان رکھا کرتے تھے. وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا. فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ تعالی نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء یصومہ فلیصم، اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، ومن شاء یترکہ فلیترک، اور اگر اس کو کوئی نہیں رکھنا چاہتا، چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. ماہ محرم الحرام میں کچھ چیزیں ہم نے خود اپنے طور پر لازم کر رکھی ہیں جو شرعی طور پر لازم نہیں ہیں، جو شرعی طور پر لازم نہیں ہیں. مثلا سوشل میڈیا میں لوگ یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ من اکتحل یوم عاشوراء لم ترمد عینہ تلک السنة، یا من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم یربد ابدا. اور اس کو حدیث کہتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورے کے دن سرما لگایا آنکھوں میں، وہ سارا سال آشوب چشم کا شکار نہیں ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں. یا جس نے اسمد سرما، خاص ایک سرما ہے، وہ لگایا تو، یعنی یوم عاشورہ کو لگایا، تو اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا کوئی ارشاد نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے منسوب کر دیا. بلکہ ابن حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں نے گھڑی ہے، بے بنیاد. اسی طرح ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد پہلی محرم میں اہلیہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے میں یا ابتدائی 10 دنوں میں زن و شوئی تعلق قائم کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے. یہ بات ایسی ہے کہ اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں. یعنی جو کچھ اہل سنت دوسروں سے متاثر ہو کر کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنت کی رہنمائی ضروری ہے. اس طرح کی کوئی بات تعلیمات نبویہ میں نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ہاں قبروں پر مٹی ڈالنا اور لپائی کرنے کے لیے 10 محرم کو مخصوص سمجھنا، اس کی بھی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. ساری قوم قبرستان پہنچی ہوئی ہے اور قبروں پر مٹی درست کر رہے ہیں، بھئی کوئی اس کی بنیاد ہونی چاہیے شرعی. آپ جب چاہیں جائیں قبرستان میں، دعا کریں میتوں کے لیے، لیکن کسی دن کو مخصوص کر لینا، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے. ماہ محرم الحرام ہماری اسلامی تاریخ میں چند المناک حادثات کا مہینہ ہے. یکم محرم الحرام 24 ہجری، خلیفہ ثانی امیر المومنین مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ اور چند دن منصب خلافت پر فائز رہ کر شہید ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے رسول ہیں اور مراد پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے صحابہ مرید ہیں اور سرکار مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جمعرات کے روز دعا کی، طبقات ابن سعد میں ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، اے اللہ دو بندوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. یعنی پہلے دعا کہ میں انتخاب اللہ تعالی سے چاہا، چند روز بعد پہلے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر بن الخطاب، دو نام دیے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر بن الخطاب. پھر دعا بدلی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، اے اللہ یہ دو نام ہیں، ان میں سے جو تجھے محبوب ہے پسند ہے اسے میرے دامن سے وابستہ کر دے. اور پھر چند دن بعد دعا بدل کے اللہ سے عرض کیا، اللہم اید الاسلام بعمر، اللہم اشدد الدین بعمر، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو جہل پہ بھی، فاروق پہ بھی. اللہ رے قسمت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. اللہ نے کرم فرمایا، ایمان لائے تو جبریل امین آئے اور جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی کہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر فرشتے بھی آسمانوں پر خوشیاں منا رہے ہیں. صحابہ نے خوشی سے جو نعرہ تکبیر بلند کیا تو دار ارکم کا قرب و جوار گونج اٹھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو مسلمانوں کو اعلانیہ عبادت کے لیے باہر نکالا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر امامہ وحمزۃ بن عبد المطلب حتی طاف بالبیت وصلى الظہر معلنا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ اب دار ارکم میں عبادت نہیں ہوگی، اب خانہ کعبہ میں کھلے سر عام عبادت ہوگی. ایک طرف فاروق اعظم ہیں اور ایک طرف حضرت حمزہ ہیں اور دونوں چل رہے ہیں اور ساتھ مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چل رہے ہیں. طاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ جو فرمایا کرتے تھے، وَذَلِكَ امْرُؤٌ سَمَّاهُ اللَّهُ فَارُوق فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کہ اس بنیاد پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق رکھا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی حیثیت. آپ کا ایمان بھی اعلانیہ، بلکہ آپ کی ہجرت بھی اعلانیہ. 20 آدمیوں کے ہمراہ ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور بچوں کو یتیم کرانا ہو، آج فاروق اعظم کا راستہ روکے. جرت کا نشان حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ان اسلام عمر کان فتحا وعزا. عمر کا اسلام لانا اسلام کی عزت کا باعث بنا. وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا, اور ان کی ہجرت اسلام کی نصرت کا باعث بنی. وَإِنَّ أَمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً, اور ان کی جو خلافت کا دور ہے یہ امت کے لیے رحمت ثابت ہوا. وَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَر. اللہ کی قسم ہم بیت اللہ میں کھلے عام سر عام عبادت نہیں کر سکتے تھے جب تک عمر اسلام نہیں لایا. اللہ اکبر. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ کی فضا کو سازگار بنایا اور خود کو اور اپنے تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. حتیٰ کہ غزوہ بدر میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی جنگ, رشتے ایک طرف رہ گئے, خونی رشتے ایک طرف رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سگے ماموں عاص ابن ہشام آیا, اسے قتل کیا. اور بہت سی مثالیں ہیں, میں ذکر نہیں کر رہا. خونی رشتہ بالکل ایک طرف رہ گیا. بلکہ غزوہ بدر میں پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام مہجع یہ ہے جو شہید ہوئے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں وہ رائے دی جو اللہ کو پسند تھی. احد میں شریک ہوئے, اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے نعرہ مارا حبل کی جائے حبل کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جوش میں تھے, یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, لیکن پھر جب بار بار ادھر سے نعرہ لگا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل, حبل کی جے نہیں اللہ کی جے ہے, اس لیے کہ لڑائی میں ہم برابر نہیں رہے, ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کئی حوالوں سے ہے. ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ سن 3 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے. یہ بہت قریبی رشتہ ہے. ہر غزوہ میں شریک ہوئے. خیبر میں ایک پلٹن کے سربراہ تھے, پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور خدمت نبوی میں لائے, جس سے بڑے راز معلوم ہوئے جو فتح خیبر کا ذریعہ بنے. خیبر کی زمینیں جب مجاہدین میں تقسیم ہوئیں تو آپ کے حصے میں شمغ نامی ایک ٹکڑا آیا جسے آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ تاریخ اسلام کا پہلا وقف ہے جو اللہ کی راہ میں کیا گیا. آپ مشیر خاص تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. موافقات عمر کے تحت بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ادھر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بھی وہی اتری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کا مشورہ دیا تھا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. پردے کے احکام, مقام ابراہیم, شراب کا حکم اذان کے بارے میں اور منافقین کی نماز کے بارے میں. بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، سبحان اللہ، یا اخیا اشرکنا فی دعائک، اے ہمارے چھوٹے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرنا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ما احب ان یکون لی بها ما طلعت علیہ الشمس بقوله یا اخیا، اللہ کے حبیب نے مجھے یا اخیا جو کہا ہے، جتنا سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اللہ کے حبیب کا یہ فرمان میرے لیے ایک طرف، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دور صدیقی میں مشیر رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ مقرر کیا، جب اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا، اتنا عرض کروں کہ منصب خلافت پر حضرت صدیق اکبر کے بعد جو حضرت عمر کا تقرر ہوا ہے، اس کی طرف اشارے خود نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات پہلے کر گئے۔ حضرت بریدہ ابن حسیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی خدمت میں آئی ایک خاتون، اس نے آپ کے بارے اس نے آپ سے پوچھا کہ میرے آپ کے بعد اگر یہ زکوٰۃ کی رقم ہے کس کو جائے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد زکوٰۃ کی رقم کس کو جمع کرائی جائے گی، تو آپ نے صدیق اکبر کا نام لیا، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ابو لولو مجوسی نے شہید کیا، اس طرح سے کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ظالم نے آ کے آپ کو زخمی کیا، گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا اور فرمایا مصلی پر کھڑے ہو کے نماز مکمل کراؤ۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن کو مصلی پر کھڑا کیا، آپ نماز پڑھائیں نماز، اور حضرت عبد الرحمن نے نماز مکمل کی، اٹھا کے گھر لے گئے، حکیم نے آ کے دودھ پلایا، زخم سے باہر نکلا، لوگوں نے کہا آپ کا زخم، اس سے خون جاری ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میری دعا قبول ہو گئی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و وفاتن فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا اور اپنے حبیب کے شہر میں میری تدفین ہو۔ اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے اجازت لو، میں چاہتا ہوں میں اپنے احباب کے ساتھ میری تدفین ہو، لیکن جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، نہ جا کے عرض کرنا کہ آپ کا ایک امتی بیٹا آپ سے عرض کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کے حضرت عائشہ سے عرض کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئیں اور فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن عمر کے بڑے احسانات ہیں، میں یہ جگہ عمر کے لیے وقف کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے جو قرض آپ کے ذمے تھا اس کی ادائیگی کا انتظام کیا، اور پھر وہاں جا کے دفن ہوئے کہ جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ جنت نصیب فرمائے، جائیں گے، مراحل سارے طے کریں گے، اس کے بعد اللہ فیصلے فرمائے اپنے فضل سے اور جنت نصیب ہو۔ عمر اور ابو بکر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے نقد دنیا میں جنت نصیب فرمائی۔ اور میرے اور آپ کے اور پاکستان کے اور دیگر مقامات کے شہداء جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کی جگہ ان کی شہادت کی گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی ہندوستان کا جو بارڈر ہے وہ دے گا، افغانستان کی سرزمین دے گی، کربلا کی زمین دے گی۔ فاروق اعظم وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، جہاں خون گرا ہے ان کا، اور جن کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ جب اٹھائے جائیں گے تو تیسری چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اگر یوں اٹھے تو دائیں بھی نبی اور بائیں بھی نبی، اور آگے پیچھے اٹھے تو آگے بھی نبی اور پیچھے بھی نبی۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرمائے۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں رہ گئی ہیں یہ بیان کرنے سے وقت کی تنگی کی وجہ سے، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔